السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورۃ آل عمران مدنی سورۃ ہے اور 200 آیات ہیں اس میں. سورۃ بقرہ ہم نے پڑھی تھی تو اس میں بہت سارے احکامات تھے، یہود کے بارے میں تفصیل سے ان کی تاریخ بتائی گئی تھی. یہاں پر آپ کو نصارہ کے بارے میں تفصیل ملے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. دوسری اہم بات کہ یہ سورۃ کا ایک الگ اپنا خوبصورت اور منفرد انداز ہے. چونکہ سورہ بقرہ میں احکامات تھے، یہاں آپ کو احکام نہیں ملیں گے، یہاں آپ کو دعائیں ملیں گی. آل عمران، اس کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں مفسرین کی. ایک یہ کہ عمران مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران بتایا جاتا ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کی آل. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین کہا ہے، یعنی زہراوین کا مطلب ہے دو جگمگانے والی، تو یہ زہرا کہلائے گی، یعنی جگمگانے والی صورت. مسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اس کی فضیلت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین، یعنی دو جگمگانے والی صورتیں فرمایا، اور امت کو ان کے پڑھتے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل ہوں یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جھگڑا، یعنی ان کے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. اس سے ہمیں ان دونوں صورتوں کی اہمیت کا مزید اندازہ ہوتا ہے، اور اس لیے ہمیں اسے پڑھتے رہنا چاہیے، سورہ بقرہ کو بھی اور آل عمران کو بھی. سورۃ آل عمران میں آخر میں ایک رکوع ایسا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے. دوسری اہم بات، اس میں وفد نجران کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور آیت مباہلہ بھی ہے اس میں. وفد نجران یہ 9 ہجری میں مدینہ آیا تھا یہ وفد، اور کافی اس میں نصارہ موجود تھے اور یہ بہت ہی شان و شوکت والے تھے. اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اس کے بعد انہیں دعوت مباہلہ دی گئی، اس پر بھی یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اس میں ایک اور آیت ہے جو اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اہل کتاب کو بلانے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ان کو کامن ٹرم پر بلایا جائے گا، جو سملیرٹیز ہیں دونوں کے درمیان، تو دعوت دین کا طریقہ کار یہ ہو کہ ان کو اس طریقے پر بلایا جائے. پھر اس میں دعائیں آپ کو بہت ملیں گی. بہت ہی خوبصورت یہ سورہ ہے، اور اس میں ہمیں خاص طور سے جنگ احد پر تبصرہ ملے گا، اور ایسے ایمان افروز واقعات ہمیں ملیں گے کہ جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسے نفوس تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ، ایسی دانائی دی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے کیسے شہدائی ہو گئے تھے. اسی میں وہ آیت بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو ابو بکر صدیق نے وہ آیت پڑھ کر سنائی تھی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات پا چکے، تو وہ وفات پا چکے ہیں کیونکہ وہ انسان تھے، اور اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ آیت جب ابو بکر صدیق نے پڑھی تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہو. تو ہماری تربیت کے اس میں بہت سارے سامان آپ کو ملیں گے. انسان کے اندر جو حرص اور لالچ ہوتی ہے، کیسے وہ حرص اور لالچ اس کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ بھی باتیں اس میں آئیں گی. منافقین کا تذکرہ بھی اس میں آئے گا. تو بہت غور سے اور بہت دھیان لگا کر اس آیت کو پڑھیے اور سمجھیے، اور اس کے ایک ایک لفظ سے اپنے لیے نصیحت حاصل کیجیے، کیونکہ قرآن آیا ہی اس لیے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، ہم سوچیں کہ یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اس آیت میں میری تربیت کا کیا پہلو چھپا ہوا ہے، میں اس آیت سے کیا سیکھ سکتی ہوں، یا میں اس آیت سے اللہ کے اور کیسے قریب ہو سکتی ہوں. تو تو ہر آیت میں نصیحت ہے، تربیت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ حروف مقطعات سے شروعات ہو رہی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی ہوئی تھی۔ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ کا تعارف یہاں پر کرایا گیا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ الہ کہتے ہیں حیران ہو جانے کو، حیران کرنا، درماندہ کرنا، متحیر کرنا، ایسی ذات جو انسان کو حیران کر دے، کہ جس کی ذات میں غور و فکر کرنا انسان کو تھکا دے۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کا سبق ہر نبی نے دیا، لیکن لوگ اسی سبق کو بھول گئے، اور یہی لوگوں کی بنیادی غلطی تھی۔ اللہ وہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ ہے۔ القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے، قائم رہنے والا بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ قرآن کی 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اگر جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو یا حیو یا قیوم کہیں تاکہ دعا ہماری رد نہ ہو، جس میں یہ ایک آیت ہے الحیو القیوم، اور ایک آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ قائم رکھنے والا ہے، خود بھی قائم رہنے والا ہے اور تمام کائنات کو بھی وہ تھامے ہوئے ہے، اس کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ دراصل ہمارے خالق کا ہمیں تعارف کروایا گیا ہے، یعنی الہ کی لازمی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ رہے، دوسروں کو بھی زندہ رکھے، یعنی اسی کے اختیار میں ہو زندگی اور موت دینا، خود بھی قائم رہے اور پوری کائنات کو بھی سنبھالے ہوئے ہو۔ جس الہ میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا آگے، اس لیے پہلے ہی اللہ کا تعارف بتا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اللہ کی صفات ہوتی ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات نہیں ہیں تو پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، یا وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل بھی اتار چکا ہے۔ یہاں پر قرآن کے بارے میں ہے کہ آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری گئی جو پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے کی کتابیں کون سی تھیں؟ تورات اور انجیل۔ تورات کس کو کہتے ہیں؟ تورات یہ عبرانی زبان میں شریعت کو کہا جاتا ہے، اور انجیل یہ بھی عبرانی زبان میں ہے، حالانکہ تھی تو یہ یونانی زبان میں، لیکن عبرانی زبان میں انجیل خوشخبری کو کہتے ہیں۔ تورات کی شریعت میں قصاص پر زور دیا گیا ہے، جبکہ انجیل میں عفو و درگزر سے کام لیا گیا ہے۔ اور تورات میں دراصل وہ تمام کمانڈمنٹس ہیں، احکامات یا شریعت ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد سے لے کر آخر تک دیے گئے، جس میں وہ 10 احکامات بھی تھے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص پہاڑ پر بلا کر عطا کیے تھے۔ تو تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ سے پہلے نازل کر چکا ہے، اور قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور ان کے بعد فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا گیا جو کہ حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھنے والا ہے۔ تو تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ ہے، جو واعظ نصیحت انہوں نے کی تھی اس کو انجیل کہتے ہیں۔ اور انجیل دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کئی سالوں بعد آپ کے حوادیوں نے لکھی، اس لیے اس میں بہت سارے اختلاف بھی پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2,00,000 اختلافی روایت اس میں موجود ہیں، اور بائبل ان دونوں مجموعے کا نام ہے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ یہود صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں اور نصارہ دونوں کو مانتے ہیں، یعنی آج ہم جو بائبل کہتے ہیں تو بائبل میں دراصل دونوں کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کی، اور اب قرآن نازل کیا ہے۔ لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ وہ دراصل فرقان ہے، اور وہ حق اور باطل کو کھول کر بتا دیتا ہے۔ قرآن فرقان کیسے ہے؟ کیونکہ پہلی جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، صحف آدم، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ قرآن ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ واقعی میں اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن تصدیق سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ آج کل جو بائبل موجود ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اصل کتاب کے ساتھ بہت ساری خود ساختہ چیزیں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن کے متعلق قرآن کریم خاموش ہے تو مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یعنی وہ باتیں جو قرآن سے ٹکراتی ہوں ان کو تو چھوڑ ہی دینا ہے، لیکن جو باتیں قرآن سے ٹکراتی نہیں ہیں ان کی نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے۔ تو من قبل ہدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرقان قرآن مجید نازل کیا۔ اب جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کریں تو انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زوراور ہے، برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی چونکہ اب قرآن نازل ہو رہا ہے اور جو لوگ اب قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، اور عذاب بھی کیسا ہے؟ شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں زوراور ہے۔ ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جس سے کوئی چیز خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے رب کی تعریف، اور یہ ہوتا ہے اس کا تعارف کہ رب کیسا ہو جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یا جتنے بھی لوگ یا ولی اللہ گزرے ہیں، کیا وہ غیب کا علم جان سکتے ہیں؟ یا کسی کے دل میں کیا بات پوشیدہ ہے وہ بتا سکتے ہیں؟ یا آسمان میں کیا معاملات چل رہے ہیں اور زمین یعنی پوری زمین میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیا بیک وقت اس کا علم ہو سکتا ہے سب کو؟ نہیں، کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ کا مزید تعارف کرایا گیا ہے کہ رب کیسا ہو جس کے علم میں ساری چیز ہو۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وہی تو ہے جو جیسی چاہتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے یا صورت گری کرتا ہے۔ کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی صورتیں بنتی ہیں، اور یہ چیز انسان کو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے وہ اپنی مرضی سے بدل کر لڑکے کو لڑکی نہیں کر سکتا اور لڑکی کو لڑکا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی مرضی سے اندر رنگ نہیں ڈال سکتا کہ بچے کا رنگ بلیک نہ ہو وائٹ ہو، وائٹ نہ ہو بلیک ہو۔ وہ اپنی مرضی سے اس کی صورت گری نہیں کر سکتا کہ ناک ایسی نہ ہو اور ناک ویسی ہو، آنکھیں ایسی نہ ہو اور آنکھیں ویسی ہو۔ وہ رب ہے، جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، اور یہ چیز کتنا پر اعتماد بنا دیتی ہے نا انسان کو کہ مجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، میرے رب نے میری تخلیق کی، میرے رب نے میری صورت بنائی۔ تو آئینہ دیکھ کر کبھی اس پر تبصرہ نہ کرے کہ میری آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں اور میری ناک موٹی کیوں ہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ آئینہ دیکھ کر اس پر تبصرے کر رہے ہیں تو مطلب آپ کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو، کیونکہ وہی ہے جس نے تمہاری صورت گری کی، تمہاری صورت بنائی ماؤں کے پیٹ میں، اور اللہ کے جمال کا پردہ اس کی مخلوق میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا شکر ادا کرے آئینہ دیکھ کر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا بھی سکھائی ہے نا کہ اللہم حسنت خلقی، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہترین طریقے پر تخلیق کیا، وحسن خلقی، تو میرا اخلاق بھی بہتر بنا دے۔ تو یہ دعا ہم ضرور کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ آپ دیکھیے کہ اسی رحم مادر میں مختلف بچے، یعنی جب ایک ہی ماں کے بچے ہوتے ہیں لیکن سب کی شکلیں مختلف ہیں، پوری دنیا میں کروڑوں ہزاروں اربوں انسان ہیں لیکن کسی کی صورت کسی سے ملتی نہیں ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے ماسٹر پیس بنایا نا انسان کو کہ ڈیزائن بالکل مختلف، کوئی کسی کی کاپی نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، یا اس کی شان ہے مالک کی کہ اس نے اتنے لوگوں کو پیدا کر دیا لیکن ہر ایک کی شکل مختلف۔ آپ دیکھیں کہ جو آپ سٹیمپ لیتے ہیں، انگوٹھے کا تھمب سٹیمپ جس کو کہا جاتا ہے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں کسی کا بھی انگوٹھے کا نشان ایک کا دوسرے سے ملتا ہوا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسی ڈیزائن کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے، اور کیسی اس کے پاس ڈیزائنیں ہوں گی کہ کوئی نشان ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا ہے، حالانکہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے ایک لیٹسٹ جو معلومات ابھی آئی ہے کہ اب بعض جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے کہ آنکھوں کی تصویر لی جا رہی ہے۔ تو یہ آنکھوں کی جو پتلی ہوتی ہے ہماری، جو بلیک کلر کا اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں رکھا ہے، وہ بھی تمام انسانوں کے مختلف ہیں۔ کسی کی آنکھوں کی پتلی دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتی ہے۔ تو بڑے بڑے جو بزنس سینٹرز ہیں وہاں پر آنکھوں کی تصویر لی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اندر داخل ہونا ہو تو آپ کی آنکھوں کی تصویر وہاں پہلے سے موجود ہوتی ہے، اگر وہ اس سے میچ کر رہی ہے تو آپ کو اندر جانے دیا جائے گا، ادروائز نہیں۔ تو کیسی کیسی چیزیں معلوم ہو رہی ہیں انسان کو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ ہم اپنے رب کے مزید قریب ہوں، ہم اپنے رب کو مزید جانیں، سوچیں کہ ہمارا رب کیسا ہے جس نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسے کہ جو ایک جیسے؟ 100 ڈیزائن تو ہم نہیں بنا سکتے، یعنی 100 ڈیزائن اگر ہم مختلف بنانا چاہیں تو کسی نہ کسی طرح اس کی کاپی دوسرے اس میں موجود رہے گی۔ لیکن وہ رب تمام انسانوں کو اس نے مختلف پیدا کیا، وہ جیسی چاہتا ہے صورت گیری کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو والعزیز الحکیم، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہ ذات وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب، اس میں آیات ہیں محکم، ہن ام الکتاب، اور یہی کتاب کی اصل جڑ ہے۔ اب کتاب کے بارے میں بتایا گیا، ابھی انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا تھا، اب کتاب کی نازل کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسی کتاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اس میں محکم آیات ہیں، اور یہی اصل کتاب کی جڑ ہیں، ام الکتاب۔ محکم کس کو کہتے ہیں؟ جو صاف اور واضح ہوں، جس کا مطلب واضح ہو، جس میں کسی قسم کا شبہ نہ پایا جائے اور اس کا کوئی دوسرا مطلب بھی نہیں نکالا جا سکتا ہو۔ اس سے مراد حلال اور حرام کے احکامات ہیں، اور یہی چیز انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور چونکہ قرآن کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے تو اس کو محکمات سے رہنمائی مل جاتی ہے، اسی لیے محکم آیت کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ اور یہی قرآن کی وہ آیات ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ لیکن جو لوگوں کے دل میں کجی ہے، ٹیڑ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ دین کا دار و مدار متشابہات پر نہیں بلکہ محکم پر ہے۔ یہاں پر دوسرے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ، جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، ٹیڑ ہے، وہ پہلے ہی کسی غلط نظریے پر یقین رکھتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں اپنے مرضی کے مطابق معنی پہنانا چاہتے ہیں۔ تعویل اول سے نکلا ہے، الف واو لام، اور زیغن زائی یا غین۔ زیغ کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا ہونا، مائل ہونا، راہ حق سے انحراف کرنا، اور تعویلہ اول سے نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اصل چیز کی طرف لوٹنا، کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا یا اصل کی طرف رجوع کرنا۔ تو جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کجی کی طرف جاتے ہیں، وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں محکم وہ ہیں جو حلال اور حرام، جیسے کہ سبھی جانتے ہیں سود اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت ثابت کی ہے، زنا اس کو اللہ تعالیٰ نے فحش کام کہا ہے۔ اسی طرح سے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سے جانور ہم کھا سکتے ہیں، کون سے جانور نہیں کھا سکتے، یہ سارے کیا ہوں گے؟ محکم ہوں گے۔ اور متشابہ کون سے ہوں گے؟ یہ شبہ سے نکلا ہے، شین بے ہے، شبہ ایسی آیت جو باہم ملتی جلتی ہو یا زومانی ہو، جیسے مثال کے طور پر جنت، دوزخ، یا پھر حروف مقطعات جو انسان کی عقل سے ماورا ہو۔ ہم ان ساری چیزوں کی حقیقت نہیں بتا سکتے، جیسے ملائکہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر بتائے گئے ہیں، یا پھر قرآن میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ، لیکن ہم بتا نہیں سکتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لیس کمثل شیء، کہ اللہ کے معنی اس کو کوئی مثال سے پیش نہیں کیا جا سکتا، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے. اس کے بارے میں ہمیں جو بات ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے متشابہات کے پیچھے پڑ کے اس کی اپنی منمانی تاویل لی ہے، جیسے اہل تشیع ہیں، پرویزی یا قادیانی یا معتزلی فرقہ، جنہوں نے عقل کے ذریعے سے ان آیات کو سمجھا ہے. اسی بنا پر ان لوگوں نے اپنی منمانی تاویل قرآن کی کر دی. متشابہات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان سے بچو. یہ بخاری کا حوالہ ہے. انہیں زو معنی الفاظ ہیں، جیسے ابن دوسری زبانوں میں بھی ہے یا بیٹا، تو یہاں پر حقیقی بیٹے کو ہی نہیں کہتے بلکہ اپنے چھوٹے بھائی، غلام اور نوکر کو بھی شفقت کی بنا پر بیٹا کہا جاتا ہے. اسی لفظ سے یہود کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ واقعی اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، اور نصارہ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بیٹے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا، اس غلط خیال کو اپنی منمانی تاویل پہنا دی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا، یہ بھی ہم نہیں بتا سکتے، اس کی ہم تشریح نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ جنت اور دوزخ انسان کے خیال کی پیداوار ہے، اگر خود سے کوئی نیکی کر لو تو جو خوشی ملتی ہے وہ جنت ہے، اور اگر کوئی گناہ کا کام کر لو تو جو تکلیف ہوتی ہے اندر وہ دوزخ ہے، نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے، اس کی منمانی تاویل ہے. تو جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. لیکن جو پختہ کار ہیں علم میں، جو راسخون فی العلم ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ اس کی تاویل صرف اللہ ہی جانتا ہے، ایسی آیت کی جو متشابہت ہے اس کی تاویل اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم ہے وہ بھی کچھ حد تک اس کی تشریح جانتے ہیں. یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر ایسے ہی، اور یہ سب کچھ ہمارے اپنے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں، اولو الالباب ہیں. تو جو بات ہمیں ان آیات سے سمجھ میں آتی ہے، قرآن کے علوم میں سے کچھ حصہ کیا ہے، محکمات کا ہے، جو بڑا حصہ ہے، اور کچھ آیت ہیں جو ان نون ہیں، یعنی متشابہات میں سے ہیں. اب ایک تو نظریہ یہ ہے کہ یعنی ایسی آیتوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو علم میں پختہ کار ہیں وہی جانتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے اور آیات کی تاویل دے. تو اس کے بارے میں جو تین رائے پائی جاتی ہیں کہ متشابہات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو پہلی وہ آیت ہیں جن کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، حروف مقطعات ہیں، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری اس میں وہ چیز آتی ہے کہ وہ آیات جن کے جاننے کے لیے انسان کے پاس کوئی ذرائع ہوں، جیسے سائنس کے ذریعے سے. فرعون کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ہم نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. تو جب آج سے کچھ سال پہلے اس کی لاش نکلی تھی تو وہ آیت ایز اٹ از ثابت ہو گئی کہ آج کے دور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو معجزہ بنایا ہے، اور فرعون کو آگے آنے والوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا. تو اس کی لاش نکلنے پر بہت سارے لوگ اس وقت اسلام لے آئے تھے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی تھی. یا پھر بارش کے بارے میں ہے، یا میخ کے بارے میں ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو میخ سے تشبیہ دی ہے، اور میخ کا مطلب ہوتا ہے کیل، جو ہم دیوار میں کیل ٹھوکتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو کیل کا حصہ ہوتا ہے جب ہم دیوار میں اسے ٹھونکتے ہیں تو تین حصے اندر جاتا ہے اور ایک حصہ باہر رہتا ہے. اب پہاڑ کے بارے میں آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پہاڑ کے تین حصے اندر ہیں اور ایک حصہ باہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین پر اس لیے گاڑ دیے کہ زمین ڈھلک نہ جائے. تو پہاڑوں کو زمین کی مضبوطی کے لیے اس میں گاڑا گیا، میخ لگائی گئی. تو یہ بھی آج ہمیں سائنس بتاتی ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ آیت جن کے بارے میں انسان کے پاس کوئی ذرائع ہوں جاننے کے لیے. اور تیسرا یہ ہے کہ جن کا علم انسان کو نہیں صرف راسخون فی العلم کو ہے, جیسے عبداللہ بن عباس, عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور بھی بہت سارے صحابہ کرام, یا پھر کچھ سلف صالحین یعنی تابعین اور تبع تابعین جیسے کہ اکرمہ, مجاہد, سعید بن مسیب. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا اور یہ اپنے علم میں مغرور نہیں تھے. تو راسخون فی العلم کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کے پاس جتنے علم ہوگا اس کے پاس اتنی عاجزی آئے گی. یعنی علم وہ راستہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہو, قریب سے قریب تر ہوتا جائے, اس کے اندر استقامت ہو, پختگی آئے اور ثابت قدمی ہو. علم انسان کو مغرور نہیں کرتا, بد اخلاقی نہیں سکھاتا, حسد کرنا نہیں سکھاتا. اسی طرح سے علم کے بارے میں, اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کی کتاب کے تاویل کے پیچھے پڑ جائیں گے ایسے لوگ حالانکہ وہ اس کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے. تو بغیر علم کے اللہ کی کتاب میں بات کرنا دراصل یہ گمراہی ہے. اور علم کو مال کمانے کا ذریعہ نہ بنا لیا جائے. تو راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ اچھا عالم وہی ہے جو اسے مغرور نہیں ہونے دیتا, بد اخلاق نہیں بناتا. پھر ایک اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کی قسم سچی ہو, جس کی زبان سچ بولے, جس کی شرمگاہ زنا سے پاک ہو اور جس کا پیٹ حرام سے بچا ہوا ہو, تبھی وہ دین میں راسخ ہو سکتا ہے. یعنی وہ اس کیٹیگری میں, راسخون فی العلم کی کیٹیگری میں جا سکتا ہے جو دین میں پختہ کار ہوں, جن کا علم سچا ہو. اب جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ, وہ کجی میں پڑھتے ہیں یا اس کے پیچھے پڑھتے ہیں اور فتنے کی تلاش میں رکھتے ہیں. کیونکہ تبیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے لگنا, جستجو میں جانا. تو جس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں, اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح علم دیا ہے تو وہ ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ یقولون آمنا به کل من عند ربنا, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے, ہم اس پر ایز اٹ از ایمان لائے. اسی لیے آگے جو بات آ رہی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, یعنی وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا, اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما, کیونکہ تو ہی عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ, بہت ہی پیاری دعا ہے. تو راسخون فی العلم کیا ہوتے ہیں؟ کہ جن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں, ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے, وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دل ٹیڑھ میں مبتلا نہ ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے, خبردار رہو, جسم میں ایک لوتھڑا ہے اور اسے دل کہتے ہیں, اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے, اور اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, چاہے تو اسے پھیر دے, چاہے تو سیدھا کر دے. اس لیے کوئی غرور نہ کرے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, اور یہ نہ سوچے کہ میں پھسل نہیں سکتا, میرے پاس بہت علم ہے, میری بات صحیح ہے. یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو بہت سپیریئر نہ سمجھیں. کتنا بھی علم حاصل کر لیں لیکن کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پھسل نہیں سکتا. آپ دیکھیں شیطان کیا تھا, وہ اپنی عبادات کی وجہ سے جنوں کے برابر سے تھا, لیکن عبادات کی وجہ سے فرشتوں کے برابر کر دیا گیا تھا اس کو, ان کا ساتھ اسے نصیب ہوا تھا. لیکن یہی علم تو اسے لے ڈوبا, یہ غرور اور تکبر اسے لے ڈوبا کہ میں کچھ بڑی چیز ہوں, میں کیوں انسان کے آگے جھکوں. تو کبھی بھی غرور تکبر نہ کریں, اور اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یا پھر یہ دعا کہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. تو کہیں برتری کا احساس نہ ہو, کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بہت اونچی چیز بن گئے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ کب پکڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تکبر اور گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے. تو کامیابی کس میں ہے؟ عاجزی میں, دعا کرنے میں, اللہ کے خوف میں کہ اے ہمارے رب, جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہمیں اب گمراہی کی طرف نہ لے جانا, ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا, ہمیں ثابت قدم رکھنا, ہمیں اپنی اطاعت پر جمع دینا، یہ دعا ہوتی ہے. حبلنا کا کیا، حب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہبا واو ہے، بیس کا روٹ ورڈ ہے. بلا معاوضہ اور محنت کسی کو کچھ دے دینا اور بعد میں کسی فائدہ یا عوض کی توقع نہ رکھنا، یعنی اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگے کہ اللہ دنیا کی یہ خواہش پوری کر دے یا فلاں دولت سے نواز دے، نہیں، بلکہ اصل دولت کیا ہے؟ عاجزی اور ایمان، دلوں کو تیر سے بچا لیا جانا. کیونکہ دل کی کجی کیا ہوتی ہے، دلوں کا ٹیڑھا پن کیا ہوتا ہے، یہ دراصل شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی اللہ کے لیے. ہم دیکھتے ہیں نا حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عالم کے پیچھے شیطان خاص لگا رہتا ہے، عابد کے پیچھے نہیں جاتا وہ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ عابد اپنی عبادت میں مگن رہے گا، عابد کی عبادت سے وہ خود فائدہ اٹھائے گا، لیکن عالم کے علم سے ایک پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی. ایک عالم بہت سارے لوگوں کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دین کی طرف راغب کر سکتا ہے، اس لیے وہ عالم کے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو خاص طور سے جو ہم لوگ، ہم جو اس کے طالب علم ہیں قرآن کے، ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں خاص طور سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کجی میں ہمارے دلوں کو نہ مبتلا کرے. جب ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس راہ پر ہمیں لگا دیا ہے تو ہمیں دنیا کی چکر چوند اپنی طرف نہ کھینچے، ہم اس طرف آ کر واپس دنیا میں نہ لوٹیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا، ابھی سورہ بقرہ آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہوا، ڈھائی پارہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ہو چکا ہے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اس کورس میں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ایڈمیشن لیا تھا، لیکن بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی واقعی میں مجبوریاں ہوں، لیکن کچھ لوگ کو شیطان ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا دیتا ہے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے یہ چیز، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم بہت مصروف ہو، یا یہ تو بہت ٹف کورس ہے، ہم یہ سب نہیں کر سکتے. اور کس نے کہا کہ قرآن پڑھو سمجھو اور اس کا ایگزام دو، یہ تو سب بیکار کی باتیں ہیں. تو شیطان اس طرح سے بھی بہکاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہدایت دے دی ہے، ہمیں راستہ سجھا دیا ہے، راستہ دکھا دیا ہے، ہدایت دے دی ہے، کیونکہ ہدایت کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، کہ اے اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کا مطلب ہے ہمیں دکھا، چلا، پہنچا، یعنی منزل تک پہنچنا. تو صرف قرآن پڑھنے سے اور شروع کرنے سے تو نہیں پہنچ جاتے نا، بلکہ جب تک ہم آخر تک نہ پہنچیں، منزل مقصود نہ پالیں، تب تک کہ ہماری ہدایت کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو اسی لیے ہمیں تو نے ہدایت دی ہے، تو پھر ہمیں منزل مقصود تک پہنچا بھی دے، ہم اپنی منزل کو پا لیں. ہبا کا مطلب ہوتا ہے نا بخشش. تو صحابہ کرام نے جب ایمان کا دعویٰ کیا اور ایمان وہ لے آئے اپنی زبانوں سے، تو اس پر اس طرح ثابت قدم رہے کہ کوئی چیز انہیں ہلا نہیں سکی اپنی جگہ سے. غزوہ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ صرف 300 لوگ تھے، لیکن کتنوں پر غالب آئے، اور کیسا ان کا ایمان ہوگا کہ انہوں نے اپنی راہ نہیں موڑی، ثابت قدم رہے. انصار تھے، مہاجرین تھے، مہاجر اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے اور انصار نے ان لوگوں کو پناہ دی. کیسے وہ انصار ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ دے دیا اللہ کے لیے، اور دنیا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اگر آپ کو اس راہ میں کوئی مشکل ہو رہی ہے، آپ دین کی طرف آئے ہیں اور دین کی راہ میں چلنا مشکل ہو رہا ہے، بعض اوقات گھر والوں کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، بعض اوقات دوستوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات خود کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، وہ ہمیں پیچھے ہٹاتا ہے اس راستے سے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کتاب کی طرف، اس ہدایت کی طرف آئیں. تو دعا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، تو نے ہم پر بخشش کر دی ہے، ہبا کیا ہے تو نے ہمیں، ہمیں تحفہ دیا ہے، تو اللہ ہمیں اب اس سے دور نہ کرنا، ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، جبکہ تو اسے ہدایت دے چکا ہے. تو جب تک ہم اپنی منزل کو نہ پالیں، ہم جنت میں نہ پہنچ جائیں، تیری رضا ہمیں نہ مل جائے، تب تک یا رب ہمیں اس راہ سے بالکل نہ ہٹانا. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو زندگی بھر نیک کام کرتے رہے، لیکن آخر وقت میں کوئی ایسا گناہ کا کام کر لیا جس کی وجہ سے ان کا سارا سب کچھ چلا گیا. سنہرے اوراق عبد المالک مجاہد کی کتاب ہے، دارالسلام کی پبلشڈ ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ بتایا ہے اور وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہ انسان کا جو آخری عمل ہوتا ہے اسی پر اس کا دار و مدار ہوگا، اس کے حساب کتاب کا۔ دو بھائیوں کی انہوں نے ایک کہانی یا واقعہ اس میں کوٹ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ایک نہایت ہی دیندار، اللہ سے ڈرنے والا اور عالم تھا، اور ایک بھائی بہت زیادہ گناہگار، دین سے دور اور بہت زیادہ نافرمان تھا اللہ کا۔ دونوں اپنے گھر میں رہتے تھے، ایک نیچے اور ایک اوپر، لیکن دونوں کی ایک دوسرے سے کوئی ربط نہیں تھا۔ ایک دن اس بھائی کو احساس ہوا جو گناہگار تھا کہ کیوں نہ میں نیچے اپنے بھائی کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ وہ مجھے بھی کچھ سکھا دے کہ میں زندگی بھر گناہ کرتا رہا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں نیکی کی طرف آؤں اور میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا بھائی کیا کرتا ہے۔ اس بنا پر اس نے نیچے جانے کا ارادہ کیا، اور جو بھائی نیچے رہتا تھا اس نے یہ سوچا کہ میں تو زندگی بھر نیک کام کرتا رہا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، تھوڑا میں بھی تو دیکھوں کہ میرا بھائی جو زندگی کو اتنا انجوائے کر رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو ایک آدھ گناہ کر لینے سے کیا ہوتا ہے، یہ سوچ کر وہ اوپر جانے کے لیے نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت دونوں کی موت واقع ہو گئی، وہ نیچے آ رہا تھا اور یہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حدیث کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ انسان کا خاتمہ جس پر ہوتا ہے اسی کے مطابق اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، یعنی آخر وقت میں اس کی سوچ، اس کا دل و دماغ کیا تھا، کیسا تھا اور وہ کیا کر رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا نیکی کی طرف آنا اس کے پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے، اور ایک شخص کا زندگی بھر نیک کام کرنا لیکن آخر میں گناہ کی طرف رغبت اسے جنت سے دور لے جائے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت نیکی کر لی یا ہم نے بہت کام کر لیے، بس اب تھوڑا سا دنیا کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ نہیں، تو جب ایک بار دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے تو پھر اس کو پیچھے مت ہٹائیے، اسے پیچھے مت لے جائیے، بلکہ اس نیکی پر ثابت قدم رہیے، جمے رہیے اس کے اوپر۔ اس سے پیاری دعا اور اس سے بڑھ کر دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور تو کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ سب کام کس وقت ہو سکتے ہیں؟ جب اس بات پر یقین ہو کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقینی طور پر آنے والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک دن ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ تو جب ہمیں اس بات پر یقین ہوگا کہ اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں ویسے کام بھی کرنے ہوں گے۔ اور ہدایت چھوٹی موٹی چیزیں حاصل کرنے سے نہیں ملتی، یہ اپنے آپ کو دین پر جمع دینے سے ملتی ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو بہت فتوی دیتے ہیں کہ فلاں ایسا فلاں ایسا، اس پر رحمت کیوں ہوگی، لیکن ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کر دیں، یا پھر ہم جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک رحمت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی جنت نہیں ملے گی۔ تو سوچیں اور غور کریں، ہمیں احساس ہو کہ ہمارے پاس کچھ بھی پونجی نہیں ہے۔ نیکی کا ایک ہمارے اندر ایسا جذبہ، ایک ایسا کمپٹیشن پیدا ہو جائے کہ ہم کسی چیز پر نہ رکیں اور کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ نیک کام اور ساتھ میں دعا۔ آپ دیکھیں، صرف نیکی کے کام کرنے سے ہی سب کچھ نہیں مل جاتا، بلکہ ساتھ میں عاجزی بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے، کیونکہ دعا انسان کو ہمیشہ یہ احساس دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں تمہاری کوششوں سے کچھ نہیں مل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، اور دعا کی وجہ سے انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہاں میں بندہ ہوں، میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کے آگے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کرے گا۔ تو اصل کامیابی تو پھر وہی کامیابی ہوئی نا کہ جب سارے لوگ جمع ہوں اور اس وقت اللہ تعالیٰ انگلی رکھ کر اشارہ کر دے کہ ہاں یہ فلاں میرا بندہ ہے جو واقعی میں میرے لیے کچھ کام کرتا تھا، یہ کامیاب ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ کیا وہ میں ہو سکتی ہوں جس کی طرف اشارہ کر کے رب العالمین فرما دے کہ ہاں یہ بندہ کامیاب رہا۔ تو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ثابت قدمی کی، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں تاکہ ہمیں کامیابی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.